سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. آواز کچھ کم نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل، میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کاشی غم کا ہے نہ خدا بھی، کوئی کاشی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کاشی غم کا ہے نہ خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. آفیش ہے یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سا سہارا نہیں ہے سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في قرآن المجيد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو, قرآن پاک کو اللہ تعالی نے ہدایت کی کتاب بنایا ہے, چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں کہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مخلوق کی بنائی ہوئی چیز, انسان کی بنائی ہوئی چیز اور جنات کی بنائی ہوئی چیز, اس میں نقص ہے, اس میں کمزوری ہے, اس میں شک ہے, اس میں شبہ ہے, لیکن احکام الحاکمین کی بنائی ہوئی کسی چیز میں اور احکام الحاکمین کے کسی قول میں ذرہ برابر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. لہذا اس کتاب کا ایک ایک حرف حق ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہدى للمتقین, یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو خدا تعالی سے ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ خدا تعالی سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ڈرنا کیا ہے کہ ایک دن ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے یعنی حساب کتاب کی پیشی ہونے سے ڈرتا ہے, اس کے لیے ہدایت ہے. جو ڈرے گا تو وہی معلوم کرے گا کہ بھائی رب کا قانون کیا ہے, کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اگر جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کیا تو پکڑ ہوگی, اور جو کام منع فرمایا ہے احکام الحاکمین نے وہ کر ڈالا تو پکڑ ہوگی. یہ خوف. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر. اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اب خواہشات تو پیدا ہوں گی, خواہشات طبیعت میں ہیں انسان کی, تو یہاں پر وہ ڈرے, وہ شخص ڈرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ میرا یہ عمل, میری یہ خواہش جس پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں, میرے رب کی مرضی کے مطابق ہے یا میرے رب کی مرضی کے خلاف ہے. تو یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ ان خواہشات سے رک گیا, اپنے نفس کو اس نے روکا, پابند کیا, مہذب بنایا کہ یہ میرے رب کی خواہش اور مرضی کے مطابق یہ کام نہیں ہے, اس سے وہ رک گیا. دو کام, ایک کام یہ کہ حساب کی پیشی کے واسطے اس وقت کے لیے وہ ڈرا, اور ڈرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ان خواہشات سے رک جانا جو رب کی مرضی کے خلاف ہے. اب اس میں پورے کا پورا دین آ جاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ مثلا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا لیکن حساب کی پیشی کا خوف ہے کہ اگر نماز, حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز پوری نکل آئے گی باقی حساب کتاب بھی اس سے آسان ہو جائے گا, گویا کہ سمجھو کہ وہ جنت ہی میں چلا گیا. کیونکہ اول پرسش, جو اول سوال ہوگا نماز کا ہوگا قیامت کے دن. تو فرماتے ہیں کہ روز محشر کے جاں گداز بود, اول پرسش نماز بود. وہ روز محشر جو بڑی مصیبت کا دن ہوگا، بہت ہی مشکل دن ہوگا، جان گداز ہوگا کہ جان بھی سستی معلوم ہوگی، ایسے وقت ایسا مصیبت کا وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے وہ اس پریشانی سے بچ جائیں گے، ان کو وہ دن مصیبت کا دن نہیں لگے گا بلکہ ان کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کی خوشی کا دن اور جنت میں داخلے کا خوشی کا دن. ان کو اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی کہ ہم نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، جیسا اللہ کے عبادت کا حق ہے، نماز کا جیسا حق ہے اس کی کوشش کرنا، روزے کا جیسا حق ہے اس کی کوشش کرنا، زکات دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ ان کو کہتے ہیں عبادات مثبتہ، پازیٹو عبادت. بجلی کا تار جیسے ایک پازیٹو ہے اور ایک نیگیٹو ہے، اگر پازیٹو تار تو وائرنگ ہو جائے اور نیگیٹو کو کہا جائے کہ بھائی نیگیٹو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نیگیٹو مینز نتھنگ، تو یہ تار جو ہے یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو زندگی کا نظام مفلوج رہے گا، نہ پنکھا چلے گا، نہ لائٹ چلے گی، نہ مشینیں چلیں گی، دنیا کا کوئی کاروبار جو بجلی سے چلتا ہے وہ سب مفلوج ہو جائے گا. اسی طرح سے عبادات مثبتہ ہیں اور عبادات منفی لگے ہیں. عبادات مثبتہ یہی ہیں، نماز، روزہ، زکات، جیسے حج جیسے ان کا حق ہے اس طرح ادا کرنا. تو یہ بھی اگر نماز نہ پڑھا تو کیا ہوا کہ خواہش نفس پر عمل کر لیا، تو اس سے وہ رکا کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جانا ہے. کیوں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے کہ میری نماز کا سوال ہوگا، لاؤ نمازیں دکھاؤ گا. جس کی نماز نہیں نکلی وہ بڑے خسارے میں جائے گا، بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور بعض جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً واضح طور پر فرما دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. اب وہیں آ جائیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے. کافروں کا یہی ایمان نہ لانے کا سبب تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا کہ ایک چیز ختم ہو گئی، نیز تو نابود ہو گئی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. جب انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو کیڑے لاش کو کھا لیتے ہیں، مٹی مٹی ہو جاتا ہے. چھ مہینے کے بعد میرے مرشد فرماتے تھے کہ 6 مہینے بعد سردیوں میں اور گرمیوں میں اس سے بھی پہلے لاش پھول کے پھٹ کے سڑ جاتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، مٹی ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا، نہ تو لیلا ملی. تو تھوڑے عرصے میں بالکل فنا ہو جاتا. اب کافر کہتا ہے کہ جب ہم فنا ہو گئے، ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا، تو پھر اب کیسے ہم زندہ کیے جائیں گے؟ وہ ہمارا بھی عقیدہ تو صحیح ہے الحمدللہ، دل میں تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن عمل ہمارا اس کے برخلاف ہے. عمل برخلاف ہے کہ عمل سے ہم وہ کام نہیں کر رہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہمارے اندر نہیں ہے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھیں گے کل ہمارا کیا حشر ہوگا. اور فضائل اعمال میں فضائل نماز اٹھا کے دیکھیے تو اس میں کیسی کیسی وعیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے والی، زبان پر لانا اس کو دل بیٹھنے لگتا ہے، ایسی ایسی وعیدیں عذاب کی ہیں بے نمازی کے لیے. غرض بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ حساب کتاب کی پیشی کا خوف. اور وَنَحَنَّ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى، اپنے خواہشات نفسانی کو جانچ لیا کرے کہ اگر یہ رب کی مرضی کے مطابق ہیں، مثلا نیند کا غلبہ ہے، آرام پسندی ہے، نماز کو نہیں جا رہے، لیکن بھائی نہیں، نماز پیشی کا خوف آ گیا، پوچھ لیں گے اللہ تو کہاں جائیں گے. تو میرے دوستو، یہ اس نے اگر اپنے نفس کو مہذب کر لیا، قابو کر لیا، پابند کر لیا اور نماز کو چلا گیا، یہ ونہ نفس عن الہوا پہ عمل ہو گیا, اس نے اپنے نفس کی خواہش کو روک کر دین کو مقدم کیا, اپنے رب کی مرضی کو مقدم کیا, نماز کو چلا گیا. اسی طرح سے تمام عبادات کو لے لیجیے. زکات دینے کو دل نہیں کرتا, بعض لوگوں کا کنجوسی آتی ہے کیا ہے یہ. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ کتنا پیسہ نکل رہا, یہ دیکھو کہ 97.5% بھی تو باقی بچا وہ کہاں گیا. 100 دیا تو اس میں سے 2.5% مانگا ہے, تو یہ 100 جو دیا اس کا شکر نہیں کرتے ہم. 2.5 روپیہ نکل جانے کے لیے ہاتھ تنگ ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ 100 دیا بھی تو ہے اور 2.5 دینے کے بعد 97.5 بچا بھی تو ہے. اور اس کے علاوہ زکات کا تو یہ معاملہ ہے, اس کا بہت لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے, تجربہ ہے کہ زکات ادا کرتے ہی خدا تعالیٰ مال میں معلوم نہیں کہاں سے اور برکت دے دیتے ہیں. ہاں یہ تو بلا شبہ مشاہدہ ہے لوگوں کا. اسی طرح حج اور عمرے کا بھی معاملہ ہے. حج اور عمرہ جو آدمی کرنے جاتا ہے, پیسہ جمع کرتا ہے, جوڑ جوڑ کے جاتا ہے, واپس آتے ہیں خدا تعالیٰ کہاں سے مال میں برکت دے دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں, غیرت والے ہیں, جو ان کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی دے دیتے ہیں, آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے. غرض یہ میرے دوستو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت میں نے تلاوت کی, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول یوں ہی عبث پیدا کر دیا, کہ کھانا اور پینا اور ہگنا اور موتنا, ناچ گانا کرنا اور تمام شیطانی کام کرنا, اس کے بعد مر جانا, اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مرنے کے بعد, فنا ہو جانے کے بعد, جبکہ ہڈی بھی بھربھری ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم کیسے اٹھا جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا اس مادے کو دوبارہ جمع کر کے جو پیدا ہو کے بکھر چکا ہے اس کو جمع کر کے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, پہلی مرتبہ مشکل ہے نا. دیکھو ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں. سوال اسی لیے کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ایک چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں, اس کو موجود کر دینا, یہ اسی کو حاجت کہتے ہیں. حاجت کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے وجود میں تھی نہیں, موجود ہی نہیں تھی. مثلا یہ آسمان نہ تھا, یہ زمین نہ تھی, یہ پہاڑ نہ تھے, سمندر نہ تھا, یہ طیارے اور یہ پرندے اور یہ مویشی اور یہ جنگل اور یہ کھیتیاں, کچھ بھی نہیں تھا, تھا ہی کچھ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موجود ہو گیا. وہ سائنس کا قاعدہ ہے, ہم نے بھی سائنس میں پڑھا ہوا ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ, نیور بی ڈسٹروئڈ, ہے نا بھائی, کہ مادہ نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کلی طور پر ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. یہ ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے انرجی پیدا ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا, اس کا رد عمل کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ ابھی ہے اور ابھی ہے ہی نہیں, بس صرف اتنا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سائنس کا قاعدہ ہے, کلیا ہے. آپ تو ڈاکٹری پڑھے ہوئے ہیں, آپ تو سائنس نہیں پڑھے ہوئے. تو اب بتائیے کہ خدا تعالیٰ نے ایک غیر موجود چیز کو موجود کر دیا, یہ خالقیت. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ غور تو کرو, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے. اب غور کرنے میں یہاں یہ بات وضاحت کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو خود ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں عربی سیکھ کر, یا اس کے ترجمے سے اپنا اپنا مطلب نکالنا شروع کر دیں. آپ کر سکتے ہیں یہ کام, بشرط یہ کہ آپ پورا علم دین حاصل کریں, اس کی جو ضروریات ہیں اور جو اس کی اہمیات ہیں, کلیات ہیں, جزیات ہیں. جیسے ایک آدمی ڈاکٹری پڑھتا ہے تو بھائی پورے کا پورا اس کو کتنے سال کورس کرنا پڑتا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے وہی علاج کرنا شروع ہو گیا یا دواؤں کو اپنے طور سے تجویز کرنا شروع کر دیا. تو اسی طرح سے علم دین تو انتہائی اہم چیز ہے اور اس کا عقل سے واسطہ نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے عقل تو چاہیے, لیکن اس کی وہ وحی کے تابع ہوگی, وحی کے نور کے تابع ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میرے دوستو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود اپنا مطلب نکالنا شروع, مطلب یہ ہے کہ اب تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے کہ مستند علماء کے ترجمے اور تفاسیر آنے شروع ہو گئی. اور اس سے بھی آسان ہمارے بزرگوں کے مواعظ ہیں. جتنا وعظ کا مطالعہ کریں گے اگر آپ ذرا بھی قرآن پاک پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک وعظ قرآن و حدیث کی تفسیر ہے. ایک ایک وعظ, یہ چلتے پھرتے چٹمنڈوں کی بات نہیں کر رہا. یہ کون کون سے لوگ آ گئے ہیں جن کی شکل دیکھ کر بھی یقین کرنا مشکل ہے کہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں, اور وہ اسلام کے فتوے جاری کر رہے ہیں, قرآن کے ترجمے بتا رہے ہیں, مسٹر اولیے بنے ہوئے ہیں اور وہ قرآن پاک میں اپنی تحریف کر رہے ہیں اور اپنے اپنے مطلب بتا رہے ہیں. بات بڑی دور چلی جائے گی. بات بس اتنی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدل المتقین, یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے مفید ہے, ان کے لیے ہدایت ہے. تو سب بنیادی چیز کیا ہے کہ جس آدمی کے اندر خوف خدا ہوگا اس کی زندگی تو رہے گی صحیح راستے پر. اب خالی خوف خدا کام نہیں ہوگا کہ آپ تھر تھر کانپنے لگیں اور بستر پہ لیٹ جائیں کانپنے لگیں, یہ اللہ کا خوف یہ نہیں مطلب مطلوب ہے. مطلوب کیا ہے, اتنا خوف مطلوب ہے کہ جو خدا تعالی کی مرضیات کے خلاف چلنے سے روک دے, یہ خوف مطلوب ہے. کام کر لیا آرام سے سو, سکون سے سو, کام نہیں کرا تو پریشانی عذاب ہے پھر ڈرنا. تو یہ بنیاد کیا ہے, خوف خدا کا خوف. لیکن کتنا خوف کہ جو ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے کہ نہیں بھائی اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, ایک دن بس کام بن جائے گا. اب جب ڈر پیدا ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, کہ اپنے کو ان خواہشات سے روکنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا, خواہ وخواہ پیدا کر دیا, یہ زمین و آسمان اور یہ کائنات کے چاند سورج ستارے یہ کس لیے ہم نے پیدا کیا, خواہ وخواہ پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فضول اور لغو کام سے پاک ہے, تو ضرور اس میں کوئی خاص مقصد ہے ان زمین و آسمان کی پیدائش کا, جن و انس کی پیدائش کا, ان کھیتیوں کی پیدائش کا, اس بارش کا اور اس تغیرات زمانے کے تغیرات کا, گرمی سردی کا, غرض جو بھی مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے یہ بے مقصد کوئی بھی نہیں ہے. سورج کا نکلنا غروب ہونا, چاند کا نکلنا غروب ہونا, یہ کوئی بھی چیز اس میں بے مقصد نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, یاد ہے تمہیں حدیث, خیر اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے, ساری کائنات تمہاری خادم بنائی ہے, خادم بنائی ہے, اور تم کو کس لیے پیدا کیا ہے, تم کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. ہاں یاد آئی, ہاں ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یہ ساری کائنات ہم نے تمہاری خدمت کے لیے, سورج نکلتا ہے کیا کام کرتا ہے, غلہ پکاتا ہے, سمندر کو گرمی پہنچا کر بھاپ بن کے پانی اڑاتا ہے, اس کا بادل بنتا ہے, اس سے پانی برستا ہے, غلہ پکاتا ہے, کھجور پکاتا ہے, آم پکاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فصلوں کی حفاظت فرمائے, بارش کے معاملات پھر شروع ہو گئے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں, روزی کی تنگیاں, مصیبتیں سب اس وجہ سے ہیں. غرض جو بھی چیز مخلوق ہے وہ انسان کو نفع پہنچانے کے لیے, یہ گائے بیل بکریاں یہ کس لیے ہیں, انسان ان کو کھاتا ہے, ان کا دودھ پیتا ہے, ان کی کھالوں کو استعمال کرتا ہے, اور بھی ان کے بہت سارے منافع ہیں. کھیتی اگتی ہے اس کا, اس میں اناج پیدا ہوتا ہے, اناج انسان کے استعمال میں آتا ہے, اور اس کی جو گھاس پھوس ہے وہ گائے بیلوں کا چارہ بنتی ہے. وہ گائے بیلوں کا چارہ بھی کیا کام, انسانی کے کام کے لیے, گائے بیل بڑھیں گے وہ انسان ہی کھائے گا اس کو. اسی طرح سمندر کی مخلوق انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پانی انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس پر کشتیاں بڑے بڑے جہاز چلا کر تجارت بھی کر رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. قرض کائنات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، ستارے ہیں اپنی جگہ جمے ہوئے، لیکن انسان ان سے راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ معلوم کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس سے بڑا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہاں عبادت کی معنی معرفت ہے کہ تم ہمیں پہچانو. تو میرے دوستو، خدا تعالیٰ نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور کائنات فنا ہونے کے بعد ایک دن آئے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو جن اور انسان ان کو خدا تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. ہم تو انسان ہیں، جنات جانے اپنی کام، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اپنی فکر کریں گے. تو یہاں کامیابی کا ایک امتحان ہے، دنیا جو ہے ایک امتحان ہے، اللہ نے یہاں بھیجا ہے اس لیے کہ ہم خدا تعالیٰ کو پہچانیں اور خدا تعالیٰ کو، ان کی عظمت کو پہچان کر وہ کام کریں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے ہمیں ایک دن کھڑے ہونا ہے. اور وَنَهَا النَّفْسُ عَنِ الْهَوَى، یہ اس کی ہے کی کنجی، کہ اپنے جب ڈر پیدا ہو گیا تو اب کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ ان کاموں سے آدمی رک جائے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے، کہ ان الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ فرمان کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرحان فرمان ہے. ہمارے پیارے نبی کی کافروں نے بھی سچے ہونے کی گواہی دی ہے نا بھائی. کافر بھی جب آپ آتے تھے تو صادق آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا، کافروں کو، مشرکوں کو پکارا، خاندان کو پکارا، اپنے قبیلے والوں کو پکارا، اور جب وہ جمع ہو گئے اور ان سے سب سے پوچھا، ان میں ابو لہب بھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا، تکالیف پہنچائی، پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تمام لوگوں نے زبر یک زبان کہا کہ بالکل، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ، ہم نے کبھی آپ سے سچ کے سوا کچھ نہیں سنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر اور مشرک، دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، دشمنان نبی. لیکن جب آپ نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو دوسرا ہی معاملہ ہو گیا. غرض یہ کہ کافروں نے آپ کے سچا ہونے کی گواہی دی ہے. تو اس نبی نے فرمایا ہے، اس کا فرمان ہے. میں مزاحن یہ سناتا رہتا ہوں کہ یہ ایسے کا فرمان ہے جو ہمیشہ سچا بھی ہے اور اس کو سچائی سے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی، یہ اس ملک کے سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے. اور اس میں وہ جو سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سیاستدان کا لڑکا بزد ہو گیا کہ مجھے سیاستدان بننا ہے. آج کل تو بےوپار یہ زیادہ ہے نا. اب بےوپار سے پھر وہ یاد آ گیا، آج وہ آئے بھی تھے، سلیم الحق صاحب. آپ میرے طرف سے، ہمارے سلیم الحق صاحب ہمارے رضوالا کے بہت ہی قریبی خلفاء میں سے ہیں، بہت ہی ماشاء اللہ. تو وہ بتا رہے تھے، وہ ٹنڈو جام میں ہوتے ہیں، وہ ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی میں کام کرتے تھے. وہ تو ایک مرتبہ باہر معائنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ کہیں گڑھا سا ہے اور اس میں دو سندھ والے حضرات آپس میں ایسے آمنے سامنے کھڑے ہوئے قریب قریب، اور ایسے ایسے یوں یوں کر رہے ہیں. وہ تو بہت پریشان ہوئے دیکھ کے، انہوں نے آنکھیں بھی بچا رہے ہیں. کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا سائیں بیوپار کر رہے ہیں. بیوپار ایک گڑے میں اتر کے بیوپار؟ کہا بیوپار کر رہے ہیں سائیں. کیا بیوپار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ناڑا تبدیل کر رہے ہیں اپنا، ناڑا تبدیل کر. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ سب سے آسان طریقہ ہے ناڑا تبدیل کرنے کا، کیونکہ ایک سرا سامنے والے کا اس سائڈ پہ باندھا، ایک سرا اس سائڈ پہ باندھا اور اس کو کھینچ کھینچ کے ادل بدل ہو گیا. یہ بیوپار ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سندھ میں ناڑوں کی بڑی قیمتی قیمتی ناڑے پہنتے ہیں، اور سنا ہے کہ وہ لٹکا کے بھی رکھتے ہیں قمیض سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہے اس کو دیکھے او ہو یہ بہت مہنگا پہنا ہوا ہے, میرا تو اس سے کم تر ناڑا ہے, یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے وہاں. تو انہوں نے یہ سنایا قصہ. اب یہ قصہ کیوں نکلا دیوپار؟ ہاں آج کل تو یہ زوروں پہ ہے نا دیوپار, سیاست دان کی کرسیاں. تو اس نے کہا, باپ نے کہا کہ بیٹا یہ اچھی لائن نہیں ہے, یہ اچھے لوگوں اور شریفوں کا کام نہیں ہے, تم رہنے دو, ہم تو پھنس چکے ہیں, مجبور ہیں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کے آگے اسکاٹ جا رہی ہے, پیچھے اسکاٹ جا رہی ہے, سلامی مل رہی ہے آپ کو, تصویریں کھینچ رہی ہیں, آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, اور جہاں جاتے ہیں آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے. تو ہمیں تو سیاست دان ہی بننا ہے. جب بہت سمجھایا اور نہیں مانا, کیونکہ اولاد جو ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کے معنی آزمائش. مال دے کر بھی آزماتے ہیں خدا تعالیٰ, اولاد دے کر بھی. دو بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ مال ہوتا ہے تو انسان ہر کوئی کام کر سکتا ہے, اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے. اسی طرح اولاد ہوتی ہے تو اس پہ اس کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو چاہے کام ان سے لے لیں گے, ہمارا سہارا بنیں گے. تو یہ فتنہ جو ہے اس لیے کہا گیا ہے اس کو. تو اولاد کی محبت میں ماں باپ بھی گڑے میں گر جاتے ہیں, گڑے میں گر جاتے ہیں. تو وہ بھی گڑے میں گر گیا. اس نے کہا اچھا بھائی جب تم اتنی ضد کرتے ہو تو بنا دیتے ہیں تمہیں, چلو ٹریننگ شروع کرتے ہیں تمہاری, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اب یہ جو ہمارا گھر ہے اس کی دوسری منزل پہ چڑھ جاؤ. وہ حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہاں کو, یہ کون سا ٹریننگ کا طریقہ ہے. بہرحال باپ نے کہا تھا ٹریننگ دیں گے, چڑھ گیا اوپر. اب نیچے باپ ہے, اوپر بیٹا دوسری منزل سے جھانک رہا ہے. ہاں بولے ابا اب کیا کرنا ہے, اب نیچے کود جاؤ. ارے ابا میری تو ہڈی پسلی ہے. نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں تم سے, تم کود جاؤ, میں نیچے ہوں نا. بار بار یقین دہانی سے پھر بچہ بےچارا کہا کہ اچھا ابا کہہ رہے نیچے ہیں گود میں لے لیں گے. لیکن جب وہ کودا تو بچہ ابا اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں, ہاتھ چھوڑے کھڑے. اب وہ چلا رہا ہے ہائے ابا یہ کیا کر دیا, ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ پیر ٹوٹ گیا, کیا کر دیا آپ نے. تو وہ کہہ رہے بیٹا یہ سیاست کا پہلا سبق ہے کہ اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرنا. تو یہ احکم الحاکمین کے سب سے لاڈلے, سب سے محبوب, سب سے قریب اور اللہ کے سفیر, احکم الحاکمین کے سفیر فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ الکیس من دان نفسہ, کہ عقل مند, کیس کہتے ہیں عقل مند کو, کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو جس نے اپنے نفس کو تابع کر لیا. آگے نا ونہا النفس عن الہوا, اپنے نفس کو تابع کرنا کس کے؟ حکم الہی کے. اب کیا حکم الہی ہے؟ حکم الہی وعمل لما بعد الموت, اپنی موت کے بعد کی تیاری کرنا. ہر انسان اور جن کے لیے دو زندگیاں ہیں. یہ زندگی یہاں مر کے ختم نہیں ہو جانے والی ہے میرے دوستو, زندگی کی تو ابتدا ہوگی جب ہم مریں گے. اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تب تو ہماری حقیقی زندگی کی ابتدا ہوگی. یہ زندگی کی تو محض سائے کی طرح ہے, سائے کی طرح ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص آخرت کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو جمع فرما دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کو یکسوئی جمعیت قلب نصیب فرماتے ہیں, سکون نصیب فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے, مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو بھی دین کے تابع کر لیتا ہے. کمانا ہے اللہ رسول کے طریقے پر, بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اللہ رسول کے طریقے پر, کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, دفتر جانا ہے, جو بھی کام کرنا ہے طریقہ اللہ اور رسول کا. کھانا پینا ہر ایک کو ہے اور بیوی بچوں کی پالنا ہر ایک کے لیے ہے اور کاروبار کرنا بھی ہر ایک کے لیے ہے, معاش کے لیے کمانا. تو لیکن طریقہ اللہ اور رسول کا دیکھتا ہے. یہ ہے وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے عقل مند آدمی, جلدی جلدی تیاری میں لگا ہوا ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم اس خیال میں ہو, تم اس خوش فہمی میں بیٹھے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہیں ہے؟ ضرور لوٹنا ہے اور زندہ کیے جانا ہے. تو یہاں سے جب ہم مریں گے تو ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ ہمارا انتقال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کیا مطلب؟ اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئے, منتقل ہو گئے. اب یہ زندگی اور اس زندگی کا کیا موازنہ ہے؟ موازنہ یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، چند دنوں کی ہے، اور یہاں غموم اور ہموم، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، سبھی چیزیں، لیکن سب چیز عارضی ہے. یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کا غم بھی عارضی، یہاں کا مال بھی عارضی، یہاں کی تمام نعمتیں عارضی ہیں، اور ساتھ میں غم اور مصیبت لیے ہوئے ہیں. اور جب وہ زندگی شروع ہوگی، اگر ہم نے عقل مندی کا کام کیا، عقل مندی کا کیا کام بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مندی کی بات ہے نا بھائی، کہ آپ امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، چاہے مہینے کے لیے جاتے ہیں، چاہے زندگی بھر کے لیے جاتے ہیں، چاہے کچھ مدت کے لیے جاتے ہیں، لیکن کتنی تیاری کرتے ہیں. آپ کے پاس نہ تو ٹکٹ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ ڈالر ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی جان پہچان ہے امریکہ میں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں کل امریکہ جا رہا ہوں. بتائیے آپ کو کیا خطاب ملے گا، کیا خطاب ملے گا ایسے آدمی کو؟ ارے یہاں بھی ہے یا وہیں پہنچا ہوا ہے؟ ٹنڈو ٹنڈو تو نہیں، ہر وقت ان کو ٹنڈو یاد آتا رہتا ہے. تو ایسے آدمی کو کیا خطاب ملے گا، کوئی بتائے بھائی؟ بیوقوفوں کا سردار، امیر الحماقا. ہاں، کہ جو آدمی موت کے بعد کی تیاری نہ کرے وہ کیا ہے؟ امیر الحماقا، بیوقوف آدمی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سچوں کے سچے آپ. اب بھائی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اور آگے فرمایا، والعاجز من اتبع نفسه هواها، بے وقوف آدمی وہ ہے. کون؟ امیر الحماقا، وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے، دیکھتا ہی نہیں کہ میرے اللہ کا کیا فرمان ہے. یہ قرآن رکھا ہوا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، روتے ہوئے شکایت کرتے ہیں کہ آج ہم نے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ، بعض لوگ تو اتنا بھی نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ اتنی اہمیت دے رکھی ہے کہ جب بچے کی بسم اللہ ہوتی ہے لے آتے ہیں چلو، اور بچی کی رخصتی ہوتی ہے سر پہ سے قرآن شریف گزار دیتے ہیں، اور پتہ نہیں نام نکالنا ہوتا ہے تو ساتواں صفحہ کھولو، ساتویں سطر دیکھو، اس کی ساتویں سطر میں ساتویں لفظ کا پہلا حرف، اس سے نام شروع کر دو. لہذا کسی کا نام جمن نکال دیتے ہیں، کسی کا نام نتھو نکال دیتے ہیں، کسی کا کچھ نکال دیتے ہیں. کہ چلو کسی نے اگر اور کوئی نام نکال لیا، لیکن عقل سمجھ نہیں کہ بھائی یہ نام رکھنا بھی چاہیے نہیں، علماء سے پوچھتے نہیں. غرض یہ قرآن پاک کو کھول کر ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم کس میں شمار ہوں گے؟ بے وقوفوں میں شمار ہوں گے. کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کی ایسی پیروی شروع کر دی ہے کہ ہم قرآن پاک کو بالکل بھول بیٹھے کہ ہمارے اللہ کا کیا فرمان ہے، کیا مطالبہ کیا ہے ہمارے اللہ نے ہم سے. اور پھر میں وہی مثال بار بار دیتا ہوں، مجھے تو یہ مثال اس میں بالکل فٹ معلوم ہوتی ہے، کہ شتر مرغ جو ہے اس کی عادت یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ جب کسی خطرے کو دیکھتا ہے تو ریت میں منہ گھسا دیتا ہے، اور منہ گھسا کے چونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خطرے سے بچ گیا، اور اپنی آنکھوں دیکھا قصہ بھی میں سنا دیتا ہوں کہ وہ کبوتری ہمارے یہاں پلی ہوئی تھی، وہ دانا چگ رہی تھی، اور بلّا جو ہے وہ منڈیر پہ اچانک آیا، اور جیسے ہی کبوتری نے اس کو دیکھا کہ خطرہ میرے سر پہ آ گیا جان کا، اس نے فوراً یوں آنکھیں میچی، میرے سامنے کی بات، اور جیسے ہی اس نے آنکھیں میچی، نہ اس نے پھڑپھڑائی، نہ وہ کوئی اڑنے کی کوشش کی، بس آنکھیں میچ کے وہاں دبک گئی، اور ظاہر ہے اس نے یہ سمجھا کہ میں خطرے سے بچ گئی، بلے نے اس کو شکار کر لیا. تو آج ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہے، قرآن پاک سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو ایسا نہ ہو کہیں عمل کرنا پڑ جائے. مگر یہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ ایک مصیبت سر پہ آنے والی ہے. بھائی کسان کو اگر آج کل تو بڑی تیز وہ میڈیا ہو گیا نا، تو پہلے سے خبر دے دیتے ہیں بارش آنے والی ہے، کسان کتنا مارا مارا پھرتا ہے کل بھائی ہمارا اناج بچ جائے، کسی طرح ہماری کھیتی بچ جائے. تو میرے دوستو آخرت کی بھی تو کوئی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی کو ہم بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں معلوم کرتے کہ ہمارے اللہ نے ہماری آخرت کے لیے کیا رکھا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ہاں، کہ کیا تو سارا کام اپنی خواہش کے مطابق، جی بھر کے نافرمانی کی، ناچ گانا بھی کیا، بے پردگی بھی کی، مخلوط اجتماع بھی کیے، اور جو ہے غیبتیں بھی خوب ہیں، جھوٹ بھی خوب ہیں، تانہ زنی بھی خوب ہے، سارے گناہ کر ڈالے ہیں، اور اللہ سے بڑی بڑی تمنا رکھتا ہے. یہ کون ہے بھائی؟ بے وقوف. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے کہ آخرت کی فکر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. اور اس کے لیے ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں میرے دوستوں، اور باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں. آنکھ بند کرنے سے خطرہ ٹلے گا نہیں، معلوم نہ کرنے سے خطرہ ٹلے گا نہیں. معلوم نہ کرنے کا گناہ الگ ہوگا، اس کی سزا الگ ہوگی، اور معلوم کر کے عمل نہ کرنے کی سزا الگ ہوگی. جو معلوم نہ کرے گا اس پہ دوہری سزا ہوگی کہ تو نے ظالم معلوم بھی نہیں کیا اور کام بھی نہیں کیا جو ہم نے تیرے سر لگایا تھا. کیا تیرے گھر قرآن نہیں تھا؟ کیا قرآن سکھانے والے نہیں تھے؟ کیا اولیاء کرام نہیں تھے؟ اور وہ خود بھی اسی معاشرے میں، اسی دنیا میں نہیں جی رہے تھے کیا؟ وہ ہمارے حکموں کی فرما برداری نہیں کر رہے تھے کیا؟ وہ ہمارے منع کی ہوئی باتوں سے نہیں بچ رہے تھے کیا؟ وہ بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہیں. وہ کوئی نور کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ کوئی فرشتے تھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی انسانوں میں سے بھیجا اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے پیغمبری کے لیے تو انسان کے پاس حجت ہوتی، بہانہ ہوتا کہ ہم تو انسان تھے، مٹی کے بنے ہوئے، ہمارے اندر تو تقاضے بھی تھے، ہمارے اندر تو یہ مسائل بھی تھے، غم بھی تھے، پریشانی بھی تھی. فرشتوں کے ساتھ تو یہ سب معاملہ ہے ہی نہیں، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ جرور نہ جاتا، خدا سے نہ تھا. ہمارے ساتھ تو سینکڑوں مسائل تھے، ہم کیسے نبی کی بات پہ چل سکتے ہیں؟ وہ تو فرشتہ ہے. اسی لیے اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبر بھیجے کہ دیکھو یہ بھی تمہاری طرح کے انسان. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اور میں ایک ہی انسان کی طرح ہی ہیں، لیکن مجھ میں اور تم میں کتنا بڑا فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا سفیر ہوں، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، باقی تمام حوائج میرے ساتھ بھی ہوئی. دکھ بیماری رسول کو بھی آئی، معاش کا معاملہ رسول کو بھی پیش آیا، اور سارے معاملات، تکلیف، زخم، اور لوگوں کے دھوکے اور ستانا، ان سے تکلیفیں پہنچنا، سارے معاملات انسانوں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے، تمام انبیاء کو پیش آئے، دشمن آپ کے بھی ہوئے. تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا، ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. تو اللہ پوچھیں گے کل تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو یہ فکر کا موقع ہے کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی، ہم بھی گناہ چھوڑ دیں، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ بھی، دل کے اندر جو گناہ چھپے ہوئے ہیں ان کی ہم اصلاح کرائیں. تکبر کا گناہ ہے، خود پسندی کا گناہ ہے، ان سے بڑے. ابھی آج ہم حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کا واعظ پڑھتے ہیں الحمدللہ روزانہ شام کو، اس میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری کہ تکبر جو ہے اس کی یہ جڑ ہے، یہ تو اس کفر کی جڑ ہے تکبر. کافروں نے تکبر ہی کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کیا کہ اگر ہم ان پہ ایمان لائیں گے، ان کا مطالبہ تھا کہ بھائی نبی کو یا تو وہ فرشتہ ہونا چاہیے، یا کوئی بڑا سردار ہونا چاہیے، یا کوئی بڑا بادشاہ ہونا چاہیے، یہ تو آپ نے یتیم کو کیسے دے دیا، اتنے یتیم مسکین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو کیسے پیغمبری دے دی؟ کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی ہم میں سے ہوتا، کوئی شان و شوکت والا ہوتا، تو یہ ساری اعتراضات ان کو اسی تکبر کی وجہ سے تھے. حضور کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، کیا وجہ؟ حالانکہ بھتیجے سے کس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ دشمن آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اب تو جو ہے فیصلہ کن بات ہے، یا تو جو ہے اس کو آپ منع کر دیں کہ وہ دین کے ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور جو ہے دین پر دین نہ سکھائے، اس دین کو چھوڑ دے، یا پھر ہم جو ہے ان کی جان لے لیں گے. تو چچا ابو طالب نے کیا کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے تک آنا چاہتے ہو تو میری لاش سے گزرنا ہوگا. اتنی محبت تھی، کم و بیش مفہوم یہی ہے اس واقعے کا کہ آپ نے صاف انکار کر دیا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن جان جائے گی تب بھتیجے تک پہنچ سکتے ہو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ سے فرمایا، کان میں ان سے کہا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، آپ کو قبیلے سے شرم آتی تھی، ان کو قبیلے سے شرم تھی کہ میرے قبیلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم دین پہ چلیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. اگر آپ پردہ شروع کر دیں گے لوگ کیا کہیں گے، ملہ نہیں ہو گئے. اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے لوگ کہیں گے ملہ ہو گئے. بھائی لوگوں کو کہنے دو، لوگوں کو کہنے دو، لوگوں کے کہنا ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن یہ سارے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے. بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. اس وقت ہم کیا کریں گے دوستو؟ تو اس لیے میرے دوستو یہ فکر کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو پوری پوری دین کے مطابق اور سنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے جو طریقہ ہے دین سیکھنے کا اور دین پر عمل کا، نہ صرف دین سیکھنے کا بلکہ دین پر عمل کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اولیاء اللہ کی صحبتوں میں ہم جائیں، جتنا زیادہ جائیں گے اتنا ہی زیادہ. جتنا جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی صحبت میں رہیں گے ہمارے اندر تبدیلی آتی جائیں گی، ہمت پیدا ہو جائے گی. ایک عام معاشرے کے اندر رہنے والا انسان ہمت نہیں کر پاتا دین پر چلنے کی، لیکن جب وہ اولیاء اللہ کے پاس پابندی سے جانا شروع کرتا ہے، ان کی صحبت اٹھاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ان باتوں کی، نیک کاموں کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو تمیز ہو جاتی ہے اچھے برے کی. اور اس کو سامنے والے جو اولیاء اللہ اکرام ہوتے ہیں ان کے قلب کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں اس میں اپنا، وہ ان کا آئینہ بنتا ہے، آئینہ ہوتا ہے ان کا قلب. جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا اپنا چہرہ یعنی اپنے عیوب ان کے آئینے میں دکھائی دینے لگتے ہیں. جب آئینے میں اپنا عیب نظر آتا ہے تو انسان کو فکر ہو جاتی ہے. ایک اچھا بھلا انسان ہے، اگر اس کے کہیں گال پہ یا ماتھے پہ کوئی نشان آ جاتا ہے اس کو فکر، غور سے دیکھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، اور پھر اس کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے اولیاء کے قلوب آئینہ ہوتے ہیں، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اپنے عیوب ان کے آئینے میں نظر آتے ہیں، اور جب نظر آتے ہیں ان کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. اور فکر پیدا ہو جانا ہی سب کچھ ہے، فکر پیدا ہو جانا سب کچھ ہے. جب انسان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ کام کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر بھی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو آیت میں نے پڑھی تھی اور یہ حدیث شریف پڑھی تھی، اس کا مطلب میں نے پورا بیان کر دیا. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی یہ دو کام کر لے گا، کیا؟ یہ اپنے رب کے سامنے پیشی کے خوف، دوسرا اس خوف کی وجہ سے اپنے رب کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا. جو دو کام کر لے گا فائنل الجنت ہی الما، اس کو مقصود مل جائے گا ہماری پیدائش کا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، کامیابی اس کی ضمانت ہو جائے گی کامیابی. تو میرے دوستو یہ زندگی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. کہ ہمارا اصلی گھر تو وہی ہے. اس پر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے آخری ایام میں ایک شعر اپنے کتاب میں لکھ دیا تھا. وہ شعر کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور در حقیقت مظہر گھر گیا. اصل تو اپنا گھر وہ ہے میرے دوست، یہ نہیں ہے ہمارا گھر، ہمارا رہنے کی جگہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اللہ اور رسول کے راستے پر ہم چلیں اور اس پر ہمت اور عمل کے لیے اولیاء اللہ کی صحبت کو اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو اپنائیں، اہتمام کے ساتھ، اور ساتھ میں اپنے قلب کے حالات کی اطلاع ان کو کرتے رہیں، خصوصاً باطنی گناہوں کی. کہ اگر ہمارے اندر تکبر ہے، بڑائی کا مرض ہے،
یا اپنی نیک کاموں پر بڑا ناز ہے، یہ بھی تکبر ہے، اپنی خوبیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ ایک مرض ہے، سارے عالم میں ان کو خرابی نظر آتی ہے، اپنے اندر اچھائی نظر آتی ہے بارے لوگوں کو، تو یہ بھی مرض ہے، حالانکہ اپنی عیبوں پر نظر کرنی چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو، ہم اچھے ہو جائیں، اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ان کی خوبیاں ہمارے اندر آئیں، تو یہ باطنی امراض ہیں، حسد کا مرض ہے، بیجا غصے کا مرض ہے، بعض لوگ غصے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، آنن فانن چند سیکنڈ میں ایسے الفاظ کہتے ہیں گھر ٹوٹ گیا، اب زندگی بھر پچھتا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ غصہ کتنی بری چیز ہے، ان کا علاج تو یہ اولیاء اللہ کی صحبتوں سے حاصل ہوتا ہے، ان کو اطلاع کریں اور ان کی تجاویز کی اتباع کریں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے گناہ چھوٹتے جائیں گے اور ہم اللہ کے پیار کے قابل ہو جائیں گے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شرافت بندگی کے خلاف ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض کیا جائے، اور فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ دوزخ نہ بھی پیدا کر دے تو اللہ کے شریف بندوں کا کام ہے کہ اللہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا، شریف بننا چاہتے ہیں ہم یا نہیں، تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کو ہم ناراض نہ کریں، ان کی مرضیات کو ہم اس میں دیکھ لیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں احکم الحاکمین نے اس کی اجازت بھی دی ہے یا نہیں، اور کن کاموں سے منع فرمایا ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ جو لوگ قرآن میں تدبر کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو تدبر بے شک کرنا چاہیے، لیکن جو ہم جیسے ہیں ناکارا لوگ ان کو چاہیے کہ بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، موجودہ دور کے بزرگوں کی کتابیں، پہلے دور کی نہیں، وہ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، اور سمجھ میں آ بھی گئی تو ہمارا سارا تہس نہس نظام تہس نہس ہو جائے گا، کیونکہ اب قوا کمزور ہیں، فرصتیں نہیں ہیں، قوا کمزور ہیں، اور اعضاء بھی کمزور ہیں، اعصاب بھی کمزور ہیں، وہ کتابیں وہ اب اس دور کے لیے، کیونکہ احکم الحاکمین ظالم نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ انسان کمزور ہیں، تو اسی درجے کی بس مشقت وہ طالب ہیں، بس تم اتنا کام کر لو کہ ہمیں ناراض نہ کرو، ہمارے نافرمانی کے کام سے بچ جاؤ، بس ہم تمہارا بیڑا پار کر دیں گے، آسان۔ اور ایک بات اور عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ بہت لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں اور دین ان کے لیے ایک پریشانی سی بنی رہتی ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، یہ غلط فہمی ہے، یہ دین سے دوری ہے، اور یہ بعض ایسے جاہل لوگوں کا کام ہے جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں، دین تو بہت آسان ہے میرے دوستوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے انہی کاموں کو منع فرمایا ہے، وہی کام گناہ کہلاتے ہیں، وہی کام اللہ نے منع کیے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا، پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شراب کوئی اچھی چیز، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی عقل مند آدمی، عقل سلیم رکھنے والا، اگر عادی شرابی خود بھی عادی شرابی ہوگا لیکن کہے گا شراب اچھی چیز نہیں ہے، کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی چوری اچھی چیز ہے؟ دنیا کا کوئی عقل سلیم رکھنے والا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ چوری اچھی چیز ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ کوئی جھوٹ بولنے کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسانوں کے اندر فساد کرنے کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا، فساد کرے گا لیکن زبان سے ہی کہے گا کہ بھائی فساد کرنا اچھا نہیں ہے، تو وہی کام تو اللہ نے منع کیے ہیں۔ اسی میں ایک کام یہ بدنگاہی بھی ہے کہ بھائی نامحرم عورتوں کو مت دیکھو، اسی میں ایک کام یہ بھی ہے کہ شرعی پردہ کریں عورتیں، کیونکہ نہیں کریں گی اس سے فساد پیدا ہوگا، عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو اپنی عزت اور بے عزتی کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ اس کو عزت ہی نہ سمجھتا ہو، گھر کے اندر رہنا پردے میں رہنا عزت نہ سمجھتا ہو، تو بھائی ایسی عقل کو ہم کیا کریں، اس ایسی عقل والے سے ہماری گفتگو نہیں ہے، ہماری گفتگو تو ان لوگوں سے ہے اور اپنے آپ سے بھی ہے کہ بھائی جو تھوڑی بہت عقل کا استعمال کرنا چاہیں کہ بھائی ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو انہی کاموں کو خدا تعالیٰ نے منع کیا ہے جو ہمارے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کو فرض کر دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو حرام قرار دے دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جھوٹ بولنے کو حرام فرما دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام فرمایا۔ تو میرے دوستوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو اور سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ عرض کر دیا اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا اپنے پیار کے قابل بنا لے۔ اور اللہ تعالی ہماری ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی اصلاح فرما دے، کامل اصلاح فرما دے، اور جلدی جلدی ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے دیں، اور ہمارا شمار عقل مند لوگوں میں کر دیں، ہے نا، عقل مند لوگوں میں ہمارا شمار کر دیں. عقل مند کی کیا تعریف فرمائے؟ وعامل لما بعد الموت. جلدی جلدی موت کی تیاری کرنے ہم، کہ موت آنے والی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر پوری دنیا کے برابر سونا بھی ہمیں قیامت کے دن دیں، قدموں میں رکھ دیں کہ آپ کی پوری دنیا کے برابر 24,000 میل کا گولا، اتنا سونا بھی اگر یہاں لا کے دے دیں تو کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں، کوئی چیز نفع نہیں دیں. تو میرے دوستو یہ زندگی جو ہے نا، اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے. یہیں پہ ہمیں جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، یہ اسی زندگی کو کام میں لانا ہے. وہاں ہم نہ کوئی بہانہ پیش کر سکیں گے، اور نہ ہی کوئی کسی کو سفارش کے لیے لا سکیں گے، اور نہ ہی وہاں ہماری کوئی یہ قدر ہوگی کہ بھائی آپ چودھری صاحب ہیں، آپ سید صاحب ہیں، آپ فلاں صاحب ہیں، یا آپ بڑے ملک کے جو ہے نامور سیاست دان تھے، یا آپ بڑے بادشاہ تھے. کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو بھائی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جو اچھا عمل کرو گے اس کی جزا تم پا لو گے، اس کو دیکھ لو گے، ایک بھی ذرہ ضائع نہیں کریں گے. اور خدا نخواستہ برے عمل کر کے گئے تو بھائی پھر شامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اولیاء اللہ سے جڑنے کی، اپنی اپنی مناسبت کی جگہ جڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اصلاح ظاہر باطن کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اب تک جو دین سے غفلت اور دوری ہم نے کی ہے اللہ، جرم عظیم ہے، اے اللہ معاف فرما دے. اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، نادم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے، اے کریم معاف فرما دے. اور اللہ اب ہمیں ہر لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ایک لمحہ بھی اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں. ایسا ایمان و یقین ہم سب کو نصیب فرما دیجئے کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. ایسی شرافت بندگی ہمیں عطا فرما دیجئے، ایسی شرم و حیا ہمیں عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں. زندگی آپ نے ہمیں دی، والدین آپ نے ہمیں دیے، آپ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، نعمتیں ساری آپ دیتے ہیں، صحت اور بیماری آپ کے ہاتھ میں، مال آپ کے ہاتھ میں، تنگی آپ کے ہاتھ میں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے. اے اللہ ایسے آپ کریم ہیں اور ایسے دینے والے ہیں، اور اے اللہ ایسی قدر کرنے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی اللہ آپ ایسی قدر فرماتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم آپ کی ناراضگی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اور ہمیں شرم و حیا والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما دیجئے. اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما دیجئے. ہر گناہ سے نفرت اور دوری عطا فرما دیجئے، خصوصاً بدنگاہی سے، بدگمانی سے اور غیبتوں سے. اے اللہ میری بھی، میرے گھر والوں کی، بچے بچے کی، اور ہر مسلمان کی، سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اور جو اب تک ہم نے کوتاہیاں کر ڈالی، غلطی کر ڈالی، اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی درست کر دے، ہماری آخرت بھی درست کر دے. اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ خوب اچھی خوشحالی والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے غموں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں خوشیوں والی زندگی عطا فرما. اے مالک ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے، اے اللہ آپ ہمیں خوش کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کا خوش کرنا خوش کرتا ہے. اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے، اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے ہم کو خوش کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ اگر ہمارے احوال کی اصلاح ہو گئی اور ہم آپ کے بن گئے، اے اللہ آپ کا نبی خوش ہو جائے گا. اے اللہ اپنے نبی کو خوش فرما دیجیے. ہم مانتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم آپ سے دور بھاگ رہے ہیں. اے اللہ ہم نادانی میں، ناسمجھی میں آپ سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم نالائق ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ اپنے نبی پاک، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خوش فرما دیجیے. اے اللہ ہماری شامت اعمال ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا ہوگا. اے اللہ آپ ہمارے احوال کی اصلاح فرما کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان
حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دیجئے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. ہمارے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہ مالینا کوئی خوب خوب صحت یاب فرما دیجئے. اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اور ہمارے حضرت والا دامت برکات ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجئے. 120 برس کی عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی والی اے اللہ خوب بشاشت و قوت والی حیات مبارکہ عطا فرما دیجئے. اور میرے پیارے شیخ کے تمام اہل و عیال دولت قدہ اہل دولت قدہ کو خصوصاً مفتی حسن صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کی بٹیا صاحبہ کو سب کو اے اللہ اور تمام احباب و خدام کو اور ہمارے ہاں بھی جو بیمار ہیں جن دوستوں نے دعا کی فرمائش کی نہیں بھی کی اے اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. تمام مہلک بیماریوں سے میری اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرما. اے اللہ آسان حلال اور بابرکت روزی ہر مسلمان کو عطا فرما. اللہ 100% حلال عطا فرما. اے اللہ حرام کا ایک لقمہ بھی اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ایک ذرے سے بھی حفاظت فرما. 100% حلال آسان اور بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ جو لوگ دین سے دور ہیں اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ان کو دین سے قریب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اپنا بنا لیجئے. ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. بہت محبت والے اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. اور اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما. ان کے رتبے بہت بہت بلند فرما. درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اور میرے مشائخ کے آل اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما. اور اللہ ان کو ہر ایک کو صاحب اقوا نسبت بنا اور دونوں جہان میں عزت و شرف نصیب فرما. اے اللہ غموں سے دور فرما. خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما. غموں سے حفاظت فرما. جس بھائی بہن کی کوئی پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس کو خوشیاں نصیب فرما. آسانیاں نصیب فرما. اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس جائز مقصد کو پورا فرما دے. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں پر اے اللہ رحم و کرم فرما. اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ اسلام کو مسلمانوں کو شان و شوکت اور غلبہ عطا فرما. اور اے اللہ جن دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کا منہ کالا فرما. اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو اور نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما. اور اے اللہ ان کو ایسا ذلیل و خوار کر دے اور ایسا مغلوب کر دے کہ پھر کبھی مسلمانوں پر بری نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکیں. اللہ تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یہی وجہ ہے اللہ جو آج ہم پٹ رہے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. آپ سے ہم دور ہو گئے. اصل بات اصل بائیکاٹ غیروں کے طریقوں سے کرنا ہے اور اصل کام کرنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے شریعت پر چلنا ہے. اے اللہ آج ہم نے شریعت اور سنت کو چھوڑ دیا. ہمیں معاف فرما دیجئے. اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ سنت اور شریعت پر اور اپنے اکابر کے طریق پر جمع فرما دیجئے. تمام اسلامی ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے اور اسلام اور سنت اور شریعت پر جمع فرما دے. اور اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم.